باغ جنت کے ہیں بہرے مدحا خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدحا خانے اہل بیت.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیش خدمت ہے سلسلہ فیضان صحابہ و اہل بیت. آج ہمارا جو موضوع ہوگا، مختصراً ہم انشاءاللہ العزیز یزیدیوں کا عبرتناک انجام، کیا انجام ہوا جو اہل بیت سے بھلائی کرتے ہیں انہیں بھلائی پہنچتی ہے، اور جو اہل بیت سے برائی کرتے ہیں، عداوت و دشمنی کرتے ہیں، یہ تو وہ حضرات ہیں کہ جو بدلہ نہیں لیا کرتے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. وہ رب تبارک و تعالیٰ بڑا ہی، جس طرح وہ غفار و ستار ہے، اسی طرح قہار و جبار بھی ہے. وہ عام شخص پر جو ظلم ہے اس کا بھی بدلہ لینے پر قادر ہے، اور قیامت کے دن بدلہ جو ہے ہر مظلوم کو ملے گا، یا رب تبارک و تعالیٰ جو چاہے وہ معاملہ فرمائے گا. تو جب اہل بیت کے ساتھ کسی نے برائی کی ہو، اور پھر ایسی ایسی برائیاں کہ جن کو بیان کرنے کے لیے بعض اوقات زبان نہیں اٹھتی ہے کہ کس انداز سے ان بد نصیبوں نے اپنی آخرت کو برباد کیا، اور اہل بیت کے گلشن کو اجاڑنے کی کوشش کی، اگرچہ وہ یقیناً اس میں کامیاب نہیں ہوئے. جسے اللہ تعالیٰ نے بلندی عطا کی، سرسبز و شاداب رکھا، اس گلشن کو کون اجاڑ سکتا ہے؟ تو پھر ان کا انجام کیا ہوا، اور ان کے انجام میں بد سے ہمیں کیا عبرت اور سبق ملتا ہے؟ انشاءاللہ آج مختصراً اس ٹاپک کو ہم لینے کی کوشش کریں گے. آپ رہیے ہمارے ساتھ. ماشاءاللہ قبلہ مفتی محمد حسان رضا عطاری دامت برکات ملالیہ یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ آج ہم ان سے اس موضوع پر کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ مدنی پھول حاصل کریں. سب سے پہلے تلاوت کلام پاک سے آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. قاری محمد وسیم عطاری انشاءاللہ تلاوت فرمائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والسماء
تلاوت کلام پاک ہم نے سنی. آج ہمارا موضوع ہے یزیدیوں کا عبرتناک انجام کیا ہوا. مفتی محمد حسان عطاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی حسان صاحب کیا فرمائیں گے, یہ جو شعر پڑھا جاتا ہے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں, اس حوالے سے کیا مطلب کوئی وعدہ وغیرہ کچھ پیچھے تھا یا اس شعر پڑھنے کو آپ کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں شاعر نے تو وعدے نبھا دیے الفاظ اپنے طور پر استعمال کیا ہے, لیکن امام حسین امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعی جو آپ کا منصب تھا اور جو آپ کا کام تھا وہ مکمل کیا کہ آپ کی شہادت کی خبر تو ویسے ہی پہلے سے ہی مستفیض و مشہور تھی.
صحیح.
ہر مقام پر یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان, اہل بیت اطہار, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جانتے تھے کہ انہوں نے شہید ہونا ہے. خود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا علم تھا, اور یہ بھی ظاہر تھا کہ جب شہادت نصیب ہونی ہے تو آپ حق پر ہی ہیں اور آپ نے جو کام کرنا ہے وہ حق ہی کرنا ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام پر یعنی کربلا میں جس موقع پر آپ نے شہادت پائی وہ ایسا موقع تھا کہ بڑوں بڑوں کے جو جگر ہیں وہ پانی ہو جائیں, اور وہ اس پر ثابت قدم رہنا یہ آسان کام نہیں تھا کہ بچے بھی ہیں, اہل و عیال ہیں, گھر کی خواتین ساتھ ہیں, ایسی حالت ہے, پھر اس کے بعد جو وہاں کا ماحول تھا کہ بھوکا پیاسا رہنا, اس حال میں بھی باطل کے آگے سر نہ جھکانا, اور وہ جو ان کا منصب تھا مقام تھا کہ حق کو نبھانا, حق کا بول بالا کرنا, احیاء سنت کرنا, یہ تمام کے تمام کام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نبھائے. تو اس حوالے سے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں, جو ہے وہ بالکل واضح کر دیا ہے. اسی لیے آپ کی ذات سے یعنی ضرب المثل بنتی ہے کسی نہ کسی بات کے حوالے سے, یعنی کوئی ایسا کام ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ ایک مثال دی جاتی ہے اور اس کو ضرب المثل بولا جاتا ہے, جیسے لکل فرعون موسا, کہ ہر فرعون کے لیے ایک موسا ہوتا ہے, ہر جابر و ظالم شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو, ایسی ہستی کو کھڑا کرتا ہے کہ جو اس کا ظلم و جبر مٹاتا ہے, ختم کرتا ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثل و بے مثال قربانی کے بعد یہ ایک ضرب المثل بنی کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کہ جیسے آپ نے قربانی دی، جس طرح آپ نے دین کے معاملات کو نبھایا اور دین کو دوبارہ زندہ کیا، احیاء سنت کیا، تو یہ ایک مثال بن گئی کہ جب بھی ایسی قربانی دی جائے گی، اگرچہ کہ ایسی قربانی دینا اب مشکل ہی ہے کہ کوئی ایسا موقع پیش آئے، لیکن جب قربانی دی جائے گی اعلیٰ درجے کی دین کے لیے، تو اس کے لیے مثال بن گئی کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد.
یہ شعر بھی درست ہے،
یہ شعر بھی درست
ٹھیک ہے. زندہ ہونے سے مراد یہاں پر بہتری آنا یہ ہے،
یعنی جو اس کے اندر خرابیاں آ رہی ہیں، جو اس کے اندر برائیاں لے کر آنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو ختم کرنا، ان کو دور کرنا.
ماشاء اللہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کنبے کو لٹا دیا، بالآخر خود بھی جام شہادت اس حال میں نوش فرمایا کہ سر سجدے میں ہے اور تین دن کا بھوکا پیاسا گلا وہ اسلام کی خاطر کٹوا دیا. راہ عظیمت آپ نے اختیار کی، 56 سال 5 ماہ 5 دن کی آپ کی عمر شریف تھی. جمعے کی نماز کا کیا بنا؟
ایک تو حالت جنگ، پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہاں پانی وغیرہ کا تو کوئی انتظام نہیں تھا، اور جو حالت جنگ میں نماز پڑھی جاتی ہے نماز خوف، وہ بھی یہاں پر ایسی کوئی صورت تھی نہیں.
آپ بالکل نرغے میں گھرے ہوئے،
نرغے میں گھرے ہوئے تھے، لیکن آپ نے جو ہے وہ نمازی والا انداز اختیار کیا کہ اپنے سر مبارک کو آپ نے جو ہے وہ زمین پہ رکھا، اور امیر السنت نے اس کی بالکل واضح وضاحت کی کہ اس حال میں بھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو واضح فرما رہے ہیں کہ چاہے کوئی موقع ہو، یہ سر جھکے گا تو صرف حق تعالیٰ کے سامنے جھکے گا، کبھی کسی باطل کے سامنے یہ جھک نہیں سکتا. تو یہ پیغام دیا آپ نے اپنے قول کے ذریعے، اپنے فعل کے ذریعے، عمل کے ذریعے، کہ ہر صورت میں حق کا ہی بول بالا ہونا ہے اور ہم نے حق کا ہی بول بالا ہی کرنا ہے.
ماشاءاللہ. اور وہ دن ایسا تھا محترم ناظرین کہ ہر کوئی غمگین تھا، اور اس وقت کی جو کیفیات تھی، بحقی ابو نعیم نے حضرت بصرہ اس دیا سے روایت کی کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، آسمان سے خون برسا، صبح کو ہمارے مٹکے گڑھے اور تمام برتن خون سے بھرے ہوئے پائے گئے. اس طرح سے بہت ساری روایتیں اس چیز پر ملتی ہیں کہ وہ جو دن تھا، زمین و آسمان کی جو چیزیں تھیں وہ بھی گویا اپنے انداز سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنے دل میں درد رکھتی تھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظالموں نے بڑا برا کیا. لیکن اس کے باوجود امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جو تھا وہ اللہ نے بلند کیا، نیزے پر بھی بلندی اللہ نے عطا کی. اور پھر ایک بات کہ تلاوت قرآن پاک اس وقت بھی آپ کی زبان سے بطور کرامت سنی گئی. مفتی صاحب سے میں کچھ اس حوالے سے مدنی پھول انشاءاللہ لوں گا کہ ایک تو ذکر اللہ سے آج ہم غافل ہیں، اور ذکر اللہ کی ایک اعلیٰ قسم تلاوت قرآن، اس سے بھی آج کا نوجوان، آج کے جو لوگ ہیں وہ بڑے ہی دور نظر آتے ہیں. امام علی مقام کی محبت میں اللہ کے ذکر کا انداز کیسا ہونا چاہیے، انشاءاللہ یہ کچھ مدنی پھول لیں گے. لیکن پہلے کچھ اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ محمد محمود رضا اتاری بھی موجود ہیں، اور حافظ قاری محمد نعیم اتاری موجود ہیں. نعیم بھائی سے انشاءاللہ چند اشعار سنیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی شفینا سرکار مدینہ دے میں تڑپنے کا قرینہ دے دو.
اپنے
اپنے عہد تارے کو اپنے عہد تارے کو خزینہ دے دو اذن تہبا مجھ سے کا رے مدینہ دے دو لے چلے مجھے او جو تہبا وہ سفینہ
اللہ کیا بات ہے. مدری چینل کے ناظرین سلسلہ جاری ہے فیضان صحابہ و اہل بیت یزیدیوں کا عبرتناک انجام کیا ہوا اس حوالے سے آج ہم مدری پھول لے رہے ہیں. قبلہ مفتی حسان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب جب شہداء کربلا کو مظلومیت کے ساتھ لے جایا گیا عابد بیمار آپ کو بھی انہوں نے پہلے تو چاہا کہ کسی طرح شہید کر دیا جائے پھر کسی نے کہا کہ کیا بچوں کو بھی قتل کریں گے کیونکہ آپ کی عمر چھوٹی تھی تو اللہ کی مشیت کے انہیں چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد بڑی مظلومیت کے ساتھ شہزادوں کو پا پیادہ تو کسی کو باندھ کر تو کسی کو ہتھکڑیاں لگا کر تو کسی کے پیر میں بیڑیاں لگا کر انہیں بہرحال منزل پر جب لے جایا جا رہا تھا اس وقت کی جو کیفیت تھی اور پھر اس دوران بھی جو کرامتوں کا ظہور ہے تلاوت قرآن یہ جب بھی روایتیں ملتی ہیں یہ کیسی بات ہے کہ زندگی بھر قرآن پڑھتے رہے اور شہادت کے بعد بھی نیزے پہ بھی سر شبیر قرآن سنا رہا تھا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس سے یہ جو جتنے بھی معاملات ہوئے اس میں یزید پلید کی ساری رضامندی شامل تھی اور یہ بالکل واضح تھا. دو روایتیں ہیں اگرچہ کہ سندن ضعیف ہیں اور لیکن مل کے ان کے اندر ایک مضبوطی بھی آتی ہے اور بات بھی بالکل ٹھیک ہوئی کہ ارشاد فرمایا کہ پہلا شخص کہ یبدل سنتی جو میرے سنت کو تبدیل کرے گا وہ بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کو یزید کہا جائے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری بات پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی کہ یزید نامی شخص نے آنا اور اس طریقے کے معاملات کے سنتوں کو تبدیل اس نے کرنا ہے. اور جو اس نے حرکات کیں اور ابن زیاد اس کے حکم پر ہی کرتا رہا اس کی رضامندی کے ساتھ یہ معاملات کرتا رہا وہ بالکل تاریخ کی کتابوں کے اندر واضح ہے. اور اس میں اہل بیت اطہار کی جو استقامت ہے وہ بھی بالکل واضح ہے کہ پاپیادہ جانا اور جس طرح وہ بازوں کو رسیوں میں جکڑا اور جس انداز میں لے کے گئے یعنی اسیران کربلا جو تھے ان کا جو معاملہ تھا. لیکن ان میں سے کسی کی بھی جو خواتین عفت مآب تھیں بے پردگی ان کو اس وقت بھی برداشت نہیں. باقاعدہ جو ہے وہ بانگ دہل جو ہے وہ یزیدیوں کو اس بات پر تنبیہ کی کہ ہم ہیں کون.
صحیح.
تو پردے کا ان کا مکمل جو ہے وہ اہتمام تھا اس میں بھی. اور جہاں تک رہا سر اقدس کا نیزے پر قرآن سنانا ایک تابعی بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بیان کرتے ہیں وہ قسم کھا کے بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دمشق کے اندر جو ہے وہ اسیران کربلا کو لایا جا رہا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک سر یہ نیزے کے اوپر تھا. تو کسی پڑھنے والے نے آیت پڑھی کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا کہ تم گمان کرتے ہو کہ تمہیں خیال ہے کہ جو اصحاب کہف غار والے ہیں جنگل والے ہیں ان کا جو قصہ ہے وہ بڑی عجیب باتوں میں سے ہے. تو اس وقت سر اقدس سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس سے اس سے یہ آواز آئی کہ اعجم من ھذا قتلی وحملی اس سے بھی بڑھ کر جو تعجب خیز بات ہے وہ یہ ہے کہ مجھے شہید کیا گیا اور میرے سر کو اس طریقے سے یہ سر بازار میں لے کر جایا جا رہا ہے. سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس میں اس کی تحت فرماتے ہیں کہ واقعی یہ بڑی تعجب کی بات ہے. بلکہ اصحاب کہف ان کے حالات یہ واقعی تعجب خیز ہیں لیکن ان کے جو دشمن تھے وہ کفار تھے.
صحیح.
وہ لوگ تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے نہیں تھے. اور یہاں پر امام حسین امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کو شہید کرنے والے یہ اپنے آپ کا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے امت محمد ہونے سے دعویٰ کرتے تھے اور انہوں نے اپنے نبی کے نواسے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہید کیا. تو یہ بڑی تعجب خیز بات ہے واقعی اس سے بڑھ کر تعجب والی یہ بات ہے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ساری زندگی ظاہر ہے کہ تلاوت قرآن کے اندر گزری ہے، تو وہ ہستیاں ہیں کہ تلاوت قرآن تو ان کا شیوہ ہے ہی، ان کی امی جان کا، ان کے نانا جان کا، ان کے والد کرام امام حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھنے میں ماہر تھے، ایک رکاب میں پاؤں رکھتے دوسرے میں پہنچنے سے پہلے قرآن ختم کر لیا کرتے تھے، تو یہ تو سعادت آپ کو خاندانی ملی ہوئی
قرآن پڑھنے کی. یہاں پر اگر کچھ فضائل بھی آپ بتائیں قرآن پڑھنے یا کسی بھی عمل کرنے میں اگر کچھ فضیلتیں پیش نظر ہوتی ہیں تو اور اس کی طرف رغبت ملتی ہے.
ظاہر قرآن کی جو فضیلتیں ہیں اس پر تو مستقل کتابیں ہیں اور فضائل قرآن کے نام سے بہت سارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں عربی اردو کے اندر. ایک ایک حرف کے اوپر دس دس نیکیاں عطا ہوتی ہیں، یعنی الف لام میم کوئی پڑھتا ہے تو اس کو الف کے بدلے دس، لام کے بدلے دس اور میم کے بدلے دس نیکیاں ملتی ہیں. اور کئی فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قرآن کی تعلیم دینے والا، قرآن سیکھنے والا یہ سب سے افضل ہے. تو بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو قرآن پڑھنے کی عادت، یہ تو ایک الگ بات ہے، یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی فضیلت میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک آیت نازل ہوئی اور ان کی فضیلت کو قرآن نے بیان کیا ہے. تو لہذا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ جس طرح ساری زندگی قرآن پڑھتے رہے، قرآن پر عمل کرتے رہے، تو یہی معاملہ میدان کربلا کے اندر ہوا کہ وہاں پر بھی قرآن کے احکام پر ہی آپ زندگی بھر عمل پہ رہے. اور یہ بڑی چیز ہے، تلاوت قرآن اپنی جگہ پر لیکن قرآن کے احکام پر عمل پیرا ہونا یہ اس سے بڑھ کر بات ہے.
یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ بعض لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یہ بھی بیان کیا گیا ہے.
جی
قرآن پڑھنا اور پھر اس پر عمل کرنا یہ دونوں چیزیں ہیں. اسی طرح مفتی صاحب قرآن مجید فرقان حمید بعض لوگ پڑھتے ہیں لیکن وہ درست نہیں پڑھ رہے ہوتے، اس بارے میں کچھ فرمائیں گے؟
ایک روایت ہے رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوں گے کہ قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہوگا. تو اس کی مختلف تشریحات کی گئی ہیں جن میں سے ایک تشریح یہ کی گئی ہے کہ وہ شخص کے جو قرآن پڑھے اور قرآن کے احکام کے اوپر عمل نہ کرے، اور دوسرا یہ معنی اس کا بیان کیا گیا ہے کہ جو قرآن کو جیسا پڑھنے کا حق ہے، یعنی تجوید کے ساتھ، قواعد کے ساتھ، مخارج کے ساتھ پڑھنے کا حق ہے، اس انداز میں نہ پڑھے تو یہ قرآن الٹا اس کے اوپر لعنت کرتا ہے.
اچھا
لہٰذا قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ واجب ہے، ضروری ہے، کیونکہ بسا اوقات قرآن کے جو الفاظ ہیں اگر ان کو صحیح مخارج کے ساتھ ادا نہ کیا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معنی تبدیل ہو جاتا ہے، لہذا تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا یہ تو ضروری ہے.
ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے ایک اس میدان میں بھی انقلاب برپا کیا ہے اور ہزاروں نہیں لاکھوں ایسے عاشقان رسول ہوں گے جنہوں نے قرآن پاک دعوت اسلامی کے ماحول میں آ کر سیکھا، چاہے ان کی عمر کوئی بھی ہو، 50-60 سال کے بھی حضرات آپ کو ملیں گے جن کی عمریں اتنی ہو گئی تھی قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، دعوت اسلامی نے انہیں ایک اپنے شعبے کے ذریعے جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ بالغان، اس کے ذریعے قرآن پڑھایا. اور فی سبیل اللہ یہ کام ہوتا ہے، آپ سے کوئی پائی پیسہ اس میں نہیں لیا جاتا مدرسۃ المدینہ بالغان میں، اور الحمدللہ لاکھوں عاشقان رسول اس سے مستفیض اب بھی دنیا بھر میں ہو رہے ہیں. تو میں آپ کو مدنی مشورہ دوں گا کہ آپ جس طرح امام علی مقام کا ذکر خیر سن رہے ہیں اسی طرح آپ قرآن سے بھی محبت کو اپنے دل میں بسا لیجئے، اور پلس یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید کو درست پڑھیے، اور اس کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان کا بھی راستہ اگر آپ دیکھ لیں، اگر آپ کے شہر میں، ملک میں، اپنے علاقے میں نہیں لگتا تو آپ اپنے ذمہ داران دعوت اسلامی سے رابطہ کر کے اس کی کوئی سیٹنگ بنائیے، کوئی ترکیب بنا کر مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ شروع کروائیے، انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. مفتی صاحب قرآن پاک پڑھنا یہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے؟
بالکل، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے، تو یہاں پہ قرآن کو ذکر کہا گیا.
اچھا یہ جو ذکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ ذکر سے کیا مراد ہے؟ بعض صرف اللہ ہو اللہ ہو اس کو ذکر سمجھتے ہیں، قرآن پاک کے بارے میں جیسے آپ نے بتایا یہ ذکر ہے، یہ جو میں نے عرض کیا یہ بھی ذکر ہے؟
ایک ذکر ذکر لسانی ہوتا ہے، دوسرا ذکر ذکر قلبی ہوتا ہے، تیسرا ذکر ذکر بالجوارح ہوتا ہے. ذکر لسانی یعنی زبان کے ذریعے ذکر کرنا، ذکر باللسان اس کو بولتے ہیں. تو اس میں جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعظیم اور تکریم کے الفاظ ذکر کیے جا رہے ہیں، جیسے یہی قرآن مجید فرقان حمید ہو گیا، یا اللہ لفظ کہا گیا یعنی مفرد اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں آتا ہے اور اس پر دلائل بھی بہت سارے موجود ہیں. اور اسی طرح سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر آتے ہیں۔ تو یہ ذکر باللسان ہے جو ہم زبان کے ذریعے سے کر رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو مثال کے طور پر یہ گفتگو ہماری ہو رہی ہے، تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اس کے پیاروں کا تذکرہ جب کیا جاتا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، یعنی جو چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلانے والی ہے اور نیک چیز ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کہا جاتا ہے۔ ذکر بالقلب، یہ اعلیٰ ترین جو ہے وہ ذکر ہے کہ دل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، ذکر کا لغوی معنی ہی یاد کرنا ہے۔
اچھا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات کے اندر، اس کی جو مخلوق ہے، بڑی بڑی مخلوق، اس میں غور کرنا، اس کی رحمتوں پر غور و فکر کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں ذکر بالقلب کے اندر آتی ہیں۔ بندہ انہیں غور و فکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اس کے دل کے اندر بڑھتی ہے۔
واہ واہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت ساری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر انور، اور پھر آپ کے مظلوم شہزادگان، آپ کی بیویاں، آپ کے دیگر جو حضرات تھے، مستورات تھے، انہیں لے کر جایا جا رہا تھا۔ ایک جگہ پر راستے میں پڑاؤ ہوا تو ایک غیر مسلم تھا اور غیر مسلموں کا پیشوا تھا، اس کو پتا چلا کہ یہاں پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا جو سر ہے وہ دشمنوں نے قلم کر کے وغیرہ وغیرہ یہاں پر لے کر آئے ہیں۔ تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس سر پاک کو دیکھوں اور کوئی اس میں کوئی بات ہے تو میں اسے تلاش کروں۔ تو اس نے ان کو 80,000 درہم اور بعض روایتوں میں 10,000 اشرفیاں، یا ہو سکتا ہے یہ دونوں ایک ہی ہو جب کیلکولیٹ کریں تو مختلف روایتیں ہیں، اس نے انہیں کہا کہ لالچ دی کہ اگر آپ اتنی رقم لے لیں اور ایک رات کے لیے مجھے یہ سر رکھنے دیں تو میں آپ کو یہ رقم دوں گا۔ وہ مان گئے کہ کیا کرنا ہے، ہمیں تو رات رکنا ہی ہے، ٹھیک ہے تم سر لے جاؤ۔ تو وہ جو غیر مسلموں کا پیشوا تھا اس نے اس سر کو دھویا اور بڑی خوشبوؤں کے ساتھ اس کو ایک غلاف پر رکھا، اور اس نے پوری رات اس کی زیارت کی، کچھ نہ کچھ اپنا معاملہ کرتا رہا، اور وہ ساری رات اس نے دیکھا کہ اس مبارک چہرے کی وجہ سے اس کا کمرہ روشن ہو گیا، اس مبارک چہرے سے نور نکل رہا ہے، اور عجائب و غرائب کے ساتھ وہ رات اس کی گزری، اور اس کا جو معاملہ تھا وہ ایسا ہو گیا کہ جب صبح ہوئی، فجر کا وقت ہوا، تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے مبارک سر انور کی یہ برکت ظاہر ہوئی کہ وہ غیر مسلموں کا پیشوا مسلمان ہو گیا، خود مسلمان ہو گیا، اور اپنا سارا مال و متاع بھی اس نے راہ خدا میں صدقہ کر دیا۔ دنیا سے گویا اس کو ایسا زہد و قناعت کی دولت مل گئی کہ اس نے دنیا کو خیر بات کہہ دیا، اور اس انداز سے گویا امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر انور اب بھی اسلام پھیلا رہا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب، امام حسین رضی اللہ عنہ کے مبارک سر انور کی گستاخی کرنے والوں کا جو انجام بد ہوا وہ تو ابھی ہم سنیں گے، جس نے ادب کیا اسے کتنی بڑی دولت مل گئی؟
دیکھیں، اہل بیت اطہار وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے ساتھ نیکی کا فقط کوئی ارادہ کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی بدل عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ بنو عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی اولاد کے ساتھ جو اچھا سلوک کرے اور وہ اس کا بدل دنیا کے اندر نہیں دے پائے تو قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جو ہے وہ بدل عطا فرمائیں گے۔ تو یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے ساتھ بھلائی کا بندہ ارادہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی یہ اس کو بدل عطا فرماتا ہے۔
بالکل،
یہ اس نے جو عیسائی پادری تھا، غیر مسلم تھا، اس نے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کی اعلیٰ درجے کی تعظیم کی اور پھر مال خرچ کیا اتنا بڑا اس نے، تو اس پر تو بدل ملنا ہی تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ملنا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے عطا کرنا تھا۔ تو اتنی بڑی نعمت کہ جس کے ذریعے سے ہمیشہ کی جنت نصیب ہونے کی ہے وہ اسے حاصل ہو گئی۔ تو یہ سبق ہے، درس ہے، کہ جب بھی ایسا بندے کو موقع ملے کہ وہ اہل بیت اطہار کی معاونت کر سکے، ان کے ساتھ ان کی خدمت کر سکے، تو اسے چاہیے کہ وہ خدمت کو لازمی اپنا لے۔ امیر علیہ سنت کی یہ بات بڑی پیاری ہے کہ آپ عملی اقدامات کرتے ہیں،
واقعی
ہاں، یعنی محبت، تعظیم، تکریم، یہ تو لازم ہے ہمارے اوپر، لیکن اصل میں جو آج کل کے حالات ہیں اس میں ایک جو جس طرح کے دور ہمارا چل رہا ہے، مہنگائی اور دیگر چیزیں، تو اس میں سادات بالخصوص جو بظاہر غریب ہیں ان کی معاونت بہت ضروری ہے، ان کی مدد یہ بہت ضروری ہے. تو جو امیر علیہ السنت ترغیبات اس طرح کی دیتے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے. جیسا کہ ہم نیاز کرتے ہیں، بہت اچھی باتیں نیاز کرنی چاہیے، لیکن اسی محلے کے اندر، اسی غلی کے اندر سادات کا خاندان ہے اور ان کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے. ان کے گھر میں آپ کا جو ہے وہ انہی کا مال پہنچنا چاہیے.
واہ، انہی کا مال پہنچنا چاہیے کہ انہی کے نانا جان کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. کچھ کال شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد امجد چچا غنی ضلع ساہیوال سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ عام طور پر لوگ شاہ کہتے ہیں اور سید اور شاہ میں کیا فرق ہے؟
سید اور شاہ میں کیا فرق ہے؟
یہ بس استعمال ہے. شاہ جو ہے وہ عام طور پہ غیر سید کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں.
اچھا.
یعنی جیسے شاہ احمد نورانی صاحب ہیں تو وہ صدیقی تھے.
اچھا.
لیکن ان کے لیے شاہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح اعلیٰ حضرت کے لیے بھی الشاہ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اور سید نہیں بولتے. ہاں سیدی یہ بولا جاتا ہے، لیکن وہ اس لیے بولا جاتا ہے کہ اس وقت یہ معنی متعین ہو جاتا ہے کہ یہاں پر سردار کے معنی میں دے رہے ہیں.
جیسے امیر علیہ سنت کو بھی کہتے ہیں
سیدی امیر علیہ سنت بول دیتے ہیں، لیکن وہ اسی وجہ سے کہ وہاں پہ وہ بمعنی سردار، بمعنی آقا معظم، اس کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے. لیکن فقط سید کہیں گے تو وہ اہل بیت اطہار کے لیے، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نسل پاک ہمارے درمیان ہے ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور شاہ کا لفظ بھی ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور بسا اوقات دوسروں کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے.
اگلی کال.
محمد صاحب کی بتاری عرب شریف مکہ سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کے بارے میں میرا سوال ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم دار کیوں کہتے ہیں؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیں.
جی حضور،
علم یہ جھنڈے کو بولتے ہیں، اور دار اٹھانے والا والا، تو چونکہ وہ جنگ کے اندر جھنڈا اٹھانے والے تھے اس لیے ان کو عباس علمدار کہا جاتا.
یہ کون سا جھنڈا تھا؟
جنگ یعنی حالت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو جھنڈا تھا.
ان کے طرف سے جنگوں میں یہ ایک طریقہ ہوتا تھا نا، جھنڈا ہوا کرتا تھا، یہ ایک نہ ایک اٹھا کے رکھتا تھا. اگلی کال.
میرا سوال صرف ایک یہ تھا کہ میں نے یہ جاننا چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ان کے جسم مبارک کے ساتھ ہی قبر میں دفن کیا گیا تھا کہ علیحدہ علیحدہ؟
اس کے بارے میں تین روایتیں ہیں. ایک تو یہی ہے کہ وہیں دفن کیا گیا کربلا معلہ کے اندر. ایک روایت یہ ہے کہ بقیہ مبارک کے اندر اس کو لا کے دفن کیا گیا
والدہ کے پاس.
ہاں. اور تیسرا جو ہے وہ مصر کے اندر، اب بھی مصر کے اندر مسجد امام حسین موجود ہے، اور وہ مزار بنایا ہوا ہے اہل مصر نے کہ جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو دفن کیا گیا تھا.
صحیح. انہوں نے علیہ السلام بھی کہا.
جی. اس میں نہیں بولنا چاہیے، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملا کر بولا کہ حضرت امام حسین علی جدہ و علیہ السلام، تو یوں تابع کر کے بولنا چاہیے، پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام، پھر اس کے بعد ان پر سلام.
ٹھیک ہے. کیا بولنا چاہیے پھر؟
رضی
اللہ تعالیٰ عنہ. یہ درست ہے. مفتی حسان صاحب سے میں آخری دو سوال کروں گا. یزیدیوں کا عبرتناک انجام، اس پر مختصراً کیا بتائیں گے؟ بالخصوص یزید کے ساتھ ہوا کیا؟
یزید تو بہت عبرت کے ساتھ مارا گیا، اور امیر علیہ سنت کا جو رسالہ ہے کرامات امام حسین، اس کے اندر جو ہے وہ یزید کا عبرتناک انجام بھی موجود ہے کہ کس طرح، ایک تو روایت کے مطابق اس کو بیماری لگی اور اس بیماری کے اندر تڑپ تڑپ کے مرا، اور ایک کے مطابق جو ہے وہ چونکہ یہ ڈھائی فاسی کو فاجر عاشق مزاج تھا.
اچھا.
ایک رومی جو ہے کنیز کے اوپر عاشق ہوا، اور وہ اس کو تنہائی میں لے جا کر اس نے شراب پلا کر خنجر مار مار کے اس کو قتل کیا. تو امیر سنت کا رسالہ بھی ہے کرامت امام حسین، اس کے آخر کے اندر موجود ہے. اور اسی طرح امیر سنت کا ایک کلپ بھی ہے جو آپ کو بآسانی مل سکتا ہے کہ یزید کا عبرتناک انجام. اور جہاں تک رہا یزیدیوں کا معاملہ، تو ان جتنے بھی تھے جو اس میں کسی طرح شریک ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی جو خدمت ہے وہ کسی فاسق و فاجر سے بھی لے لیتا ہے. تو مختار ثقفی، اس نے ایک ایک کو چن چن کے مارا، اور عبیداللہ بن زیاد اور جتنے تھے ان کو اسی انداز میں مارا گیا، اور فرات کے کنارے پہ لا کے اس نے مارا.
اللہ اللہ.
تو چھ سال کے عرصے کے اندر ان تمام کا اس نے کام جو ہے وہ تمام کر دیا تھا، چن چن کے اس نے ایک ایک کو قتل کیا. اور لیکن پھر اسی مختار ثقفی نے اپنے فسق و فجور کا اظہار کرتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لہذا یہ بدبخت مرتد ہو کر مرا.
اللہ اللہ.
تو یہ اس کا انجام ہوا.
اللہ پاک ہمیں بس اہل بیت کا خادم رکھے، صحابہ کا گدا رکھے، اور اسی میں ہماری زندگی، ہماری موت آئے، زندگی اسی میں گزرے. قبلہ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ. محمود بھائی، کچھ منقبت کی فرمائش تھی، تو آپ سنا دیجئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ.
آیا نہ ہو طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن پا تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر آلے تھے سارے گلاب ریت پر جتنے Yeah.
مقام تھا
مدنی چینل کے ناظرین، اختتام پر مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بڑا ہی پیارا لکھا ہوا کلام، میں اس کے چند اشعار پڑھنے کی سعادت پاتا ہوں تاکہ یہ اشعار بھی برکت کے لیے ہم پڑھیں، میرے ساتھ آپ بھی پڑھیے گا۔
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، بہاروں پر ہیں آ جا رائشیں گلزار جنت کی، بہاروں پر ہیں آ جا رائشیں گلزار جنت کی،
علی Yeah.
درشن منغیرت کی حسن سنی گئے پھر افراط و تفریط اس
چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا سلسلہ فیضان صحابہ و اہل بیت. ہمیں اجازت دیجئے گا انشاءاللہ ہم کھڑے ہو کر دو شعر امین بھائی کربلا کے جان ساروں کو سلام انشاءاللہ پڑھتے ہیں، پھر سلسلے کا اختتام کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
کربلا کے جان ساروں
رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
باغ جنت کے ہیں بہرے مدحا خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدحا خانے اہل بیت.